الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم اس نشست میں تدبر قرآن کے مبادی کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اس کتاب کی تبحید میں جو چیزیں واضح کی گئیں ان میں پہلی چیز یہ تھی کہ دین ہم کو کہاں سے حاصل ہوتا ہے. اس کا یہ جواب دیا گیا کہ دین کا تنہا ماخذ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والے سے بات اس وقت صورتحال کی. پھر یہ سوال اٹھایا گیا کہ یہ دین کن قرآن اور سنت، قرآن کیا ہے، یہ ہم تک کس ذریعے سے پہنچا ہے، سنت کیا ہے، یہ ہم تک کس ذریعے سے پہنچی ہے، اس پر تفصیل سے گفتگو کی گئی. اور آخر میں یہ بات واضح کی گئی کہ حدیث کا دائرہ کیا ہے. آخری دائرہ یہ تھا کہ قرآن مجید، سنت اور حدیث، یہ تینوں مرحلے تدبر ہیں، لہذا ان کے بارے میں صحیح نقطہ نظر پر قائم رہنے کے لیے جو چیزیں ہمارے نزدیک ہر صاحب علم کے پیش نظر رہنی چاہیے وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہم بیان کریں گے. اس میں اب سب سے پہلے تدبر قرآن کے مبادی، یعنی قرآن پر غور و خوض کرتے ہوئے اس کا طالب علمانہ مطالعہ کرتے ہوئے کیا چیزیں ہیں جنہیں ہر صاحب علم کے پیش نظر رہنا چاہیے. ایک عام آدمی جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ اہل علم کے کیے ہوئے کام کی روشنی میں مطالعہ کرتا ہے. ظاہر ہے کہ اگر وہ ترجمہ پڑھ رہا ہے تو کسی صاحب علم نے اپنے فہم کے مطابق عربی زبان کے اسالیب کو سامنے رکھ کر جو کچھ مدعا سمجھا ہے وہ اس نے ترجمہ بیان کر دیا اور اس ترجمے پہ کام آدمی پڑھ لیتا ہے. اسی طرح اگر کسی اس ترجمے پر حواشی لکھے ہیں یا اس کی تفسیر لکھی ہے تو یہ بھی گویا یوں سمجھ لیجیے کہ ایک طرح کی مدد ہے جو آدمی کو کسی بڑے اسکالر سے یا کسی عالم سے حاصل ہو جاتی ہے. لیکن خود دین کے طالب علم، قرآن کے طالب علم جو علمی طریقے سے اس کتاب کو پڑھنا چاہیں انہیں کن چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، وہ چیزیں یہاں زیر بحث ہیں. تدبر قرآن، مبادی کا لفظ میں نے عرض کیا تھا کہ ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو گویا بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، جن کے اوپر کسی چیز کے فہم کا انحصار ہوتا ہے. اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو آدمی صحیح نتائج تک پہنچتا ہے، اور اگر وہ سامنے نہ رکھی جائیں تو بعض اوقات وہ غلط نتائج تک پہنچ جاتا ہے. اس طرح کی چیزیں ہر علم و فن میں زیر بحث آتی ہیں، یعنی یہ کوئی قرآن کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اگر ہم فلسفہ پڑھیں گے تو اس میں بھی کچھ مبادی کچھ اصول ہوں گے، ادب پڑھیں گے اس میں بھی کچھ مبادی کچھ اصول ہوں گے. اسی طریقے سے ہم کسی خاص مصنف کا مطالعہ کریں گے، بڑے اسکالر کا مطالعہ کریں گے، اس میں بھی کچھ مبادی کچھ اصول ہوں گے. اور یہ مبادی اور اصول اس فن یا اس علم یا اس شخصیت کا مطالعہ کرنے والے بڑے اہل علم اس لیے بیان کر دیتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے یہ چیزیں رہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کے مطالعے کی تین سطحیں ہیں. ایک سطح وہ ہوتی ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ اہل علم کا کام موجود ہے اور کسی آدمی نے ضروری باتیں معلوم کرنے کے لیے اس کو پڑھ لیا. یعنی آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر طب کا علم ہے یا اسی طرح انجینئرنگ کا علم ہے، یہ بھی فنون و علوم ہے، ان کے کام سے استفادہ ایک عام آدمی بھی کرتا ہے. یعنی اس وقت بھی اگر آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو عام لوگوں کو بہت سی معلومات حاصل ہوتی ہیں انجینئرنگ کے بارے میں، طب کے بارے میں، اس طرح کے اور علوم و فنون کے بارے میں، جس میں وہ کچھ کام اس سے لے لیتے ہیں، کچھ اخباری قسم کے مضامین پڑھ لیتے ہیں جس سے کام لے کر وہ اپنی زندگی کے معاملات چلاتے رہتے ہیں. پھر انہیں کے اندر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان علوم و فنون کا طالب علمانہ مطالعہ کرتے ہیں. تو طالب علمانہ مطالعہ کرنے والے سارے لوگ ان فنون کے محقق اور اسکالر نہیں ہوتے، لیکن طالب علمانہ مطالعہ کرنے کے لیے وہ کسی چیز کے اصول جانتے ہیں، اس کے مبادی جانتے ہیں، اور بڑے اسکالرز کے کیے ہوئے کام کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آخری سطح وہ ہوتی ہے کہ جو ان محققین کی ہے کہ جو خود ان اصولوں مبادی کو دریافت کرنے کا کام کرتے ہیں، تو ہر جگہ یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو ہم جب قرآن کے تدبر کے مبادی پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک درمیان میں کھڑا ہونے والا شخص, یعنی ایک تو ہے نا عام آدمی کہ جس کو اس طرح کی چیزوں سے دلچسپی نہیں ہوتی, کیونکہ علمی طریقے سے کس چیز کو طالب علمانہ طریقے سے اگر کوئی آدمی سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے کچھ نشانات کھڑا ہے, یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے وہ روشنی حاصل کر سکے اور زیادہ بڑی غلطی میں پڑھنے کا امکان باقی رہے, یہ مقصود ہوتا ہے. تو اس میں جو سب سے پہلا عنوان آپ کو اس کتاب میں نظر آئے گا وہ ہے عربی معلقہ. ہمارے ہاں غالب نے اردو معلقہ کی ترکیب استعمال کی تھی, یعنی دنیا کی ساری زبانوں میں خاص طور پر جب وہ اپنے کلاسیکی دور سے گزر رہی ہوتی ہیں تو ایک عامیانہ زبان ہوتی ہے جس کو آج کل کی عربی میں دارجہ کہتے ہیں, لغت الاسواق, گلیوں میں بازاروں میں وہ زبان بولی جاتی ہے. اس زبان میں عام طور پر فصحا اور بلغا گفتگو نہیں کرتے, کسی قوم کے اچھے ادیب گفتگو نہیں کرتے, وہ کرخنداروں کی اردو جیسے کہتے ہیں نا, یعنی دلی کے بعض علاقے تھے کہ جس میں کارخانہ دار لوگ, مزدور لوگ کام کرتے تھے, تو ان کی زبان کو کرخنداری زبان, یہ کارخانہ دار ہے, کرخنداری زبان لوگ کہنے لگتے. تو ایک تو دارجہ جس کو عربی میں کہتے ہیں آج کل کی زبان میں, یا لغت الاسواق وہ زبان ہوتی, ایک زبان وہ ہوتی ہے کہ جس کو عام طور پر پڑھے لکھے لوگ بولتے ہیں, اس میں تبادلہ خیالات کرتے ہیں, کوئی چیز لکھتے ہیں, یہ زبان ذرا اس زبان سے مختلف ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد کسی قوم کے غیر معمولی طور پر کلاسیکی ذوق رکھنے والے لوگ بھی کوئی زبان بولتے ہیں, جیسے کنگز انگلش, اسی طریقے سے دلی میں کہتے ہیں چاندنی چوک کی اردو ہمارے یہاں, یعنی ویسے تو اردو پنجاب میں بولی جاتی تھی, اردو یو پی کے بہت سے علاقوں میں بولی جاتی تھی, اردو دلی کے شہر میں بولی جاتی تھی, اردو لکھنؤ میں بولی جاتی تھی, لیکن درباری زبان مثال کے طور پر, یعنی وہ اعلیٰ ترین زبان ہوتی ہے. اس زبان میں محاورے, ضرب الامثال, اسالیب, یہ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی اگر صاحب ذوق ہو تو اششکر ہوتا ہے. یہ جو زبان ہے اس کے لیے جو ترکیب استعمال کی ہے غالب نے وہ اردو معلقہ, اور غالباً وہ اردو کے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں اردو معلقہ, میں نے وہیں سے اس کو لیا عربی معلقہ, یعنی قرآن مجید کی جو زبان ہے وہ عربی معلقہ ہے. اس کی میں تھوڑی وضاحت کر دوں, عربی زبان جزیرہ نما عرب میں بولی جاتی تھی, جزیرہ نما عرب ہی میں نہیں بلکہ سواد عرب میں بھی بولی جاتی تھی. سواد عرب کے لفظ کا اطلاق ان علاقوں پر ہوتا ہے جن کو اب ہم عراق اور شام کے اوپر کے علاقے کہتے ہیں, یہ جو اب سعودی عرب ہے یہ قدیم تمدن کا عرب نہیں ہے, قدیم تمدن کا عرب اس سے زیادہ وسیع تھا. اور ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی دلچسپی کی یہ چیز ہو, یعنی ایک زمانہ ایسا رہا ہے, اور یہ تاریخ کا موضوع نہیں ہے, کبھی آگے چل کر اس پر کچھ گفتگو ہوگی تو میں عرض کروں گا, ایک زمانہ ایسے رہا ہے, ایسا رہا ہے کہ عرب کے حکمران عالمی سطح کی قوت رکھتے ہیں. میں اسلام کے زمانے کی بات نہیں کرتا, اس سے بہت پہلے ایک زمانہ ایسا رہا ہے کہ جس میں عرب کے حکمران عالمی سطح کے حکمران رہے. آپ لوگوں میں سے انہیں معلوم ہوگا کہ دنیا میں جس شخص کو پہلی مرتبہ قانون کو باقاعدہ طور پر وضع کرنے کا شرف حاصل ہے حمورابی, وہ ایک عرب حکمران ہے, یعنی قدیم عرب حکمران ہے, اور یہ اس زمانے کا غیر معمولی سطح کا آدمی بھی تھا اور ایک بڑی سلطنت اس سے متعلق نہیں تھی بابر, اور اس کی سلطنت میں بڑا غیر معمولی عربوں کو اثر و رسوخ کر رہا ہے. تو عربی زبان ایک بڑے علاقے میں بولی جاتی ہے. اچھا, پھر خود جزیرہ نما عرب میں نجد کا علاقہ ہے, یمن کا علاقہ ہے, حضرموت کا علاقہ ہے, اسی طریقے سے حجاز کا علاقہ ہے, ان میں بھی عربی زبان بولی جاتی ہے. یہ ایسی سمجھیے اس بات کو جاننے کے لیے کہ جیسے ہم یہ کہیں کہ یو پی کے بہت سے دیہات میں بھی اردو زبان بولی جاتی تھی, پنجاب کے بہت سے علاقوں میں بھی اردو زبان سمجھی بولی جاتی تھی, لیکن ہم اس کو سمیٹتے آتے ہیں تو پھر اس کے بعد لکھنؤ اور دلی دو شہر رہ جاتے ہیں. تو بالکل یہی حیثیت, تمام پیش یہی حیثیت عمر قرآن مکہ, یعنی وہ عرب کیا تمدنی مرکز بھی تھا, عرب کا سیاسی مرکز بھی تھا, عرب کا سماجی مرکز بھی تھا, اور عرب کا مذہبی مرکز بھی تھا. تجارتی شرائیں بڑی بڑی وہاں سے گزرتی تھیں، بہت بڑے بڑے میلے وہاں لگتے تھے، سو کے اوقات اور اس طرح کے بعض میلوں کا نام آپ لوگوں نے بھی سن رکھا ہوگا جس میں بڑے پیمانے پر تجارت ہوتی تھی۔ یمن کی جو بڑی شارہ ہے جو سدِ معرب سے شروع ہوتی ہے اور پھر شام کے علاقوں سے گزرتی ہوئی اوپر تک پہنچتی ہے، یہ شارہ مکے کے قریبی سے گزرتی تھی، اس سے تجارتی قافلے جاتے تھے۔ تو بڑی غیر معمولی حیثیت اس جگہ کو ایک زمانے میں حاصل رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے لحاظ سے بیت اللہ اللہ تعالیٰ نے وہیں بنایا، بیت اللہ کے پاس اسماعیل کی اولاد آباد ہوئی، قریش کے قبیلے کو بیت اللہ کی وجہ سے سیاسی اقتدار بھی حاصل ہو گیا، تو جس طریقے سے ان کو سیاسی اقتدار حاصل تھا بالکل اسی طرح جیسے دلی میں چاندنی چوک کی اردو معلّہ ہے، ان کی زبان عربی معلّہ، ان کی زبان، یعنی اس کا تعلق قرآن سے تو بعد میں پیدا ہوا، اس لیے کہ قرآن اس زبان میں نازل ہوا ہے، وہ ایک بہترین زبان تھی جو وہ بولتے تھے۔ قرآن مجید سے پہلے کا جو ہمارے پاس ادب ہے اس میں ان کی شاعری ہے، ان کے خطبہ کی بعض چیزیں ہیں، اس کو بھی پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو عمر پورا مکہ کی زبان ہے وہی ٹکسالی زبان سمجھ جاتی ہے، جیسے ہمارے یہاں کہیں دلی کی اردو، لکھنؤ اردو، یہ صورتحال عرب میں بھی تھی۔ تو وہ زبان ہے جس میں یا غالب کے تتبع میں عربی معلّہ کا نام دے دیا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے وہ ام القرا کی عربی معلّہ ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے قرآن عربی میں، اس بیان کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے وہ ام القرا کی عربی معلّہ ہے جو اس کے دور جاہلیت میں قبیلہ قریش کے لوگ اس میں بولتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان اپنے الفاظ، اپنے محاوروں، اپنے اسالیب کے لحاظ سے نہ صرف دیے میں مختلف ہوتی ہے بلکہ عہد بہد بھی اس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ زبان ایک ٹھہری ہو گئی، ہم سب لوگ پنجاب کے رہنے والے ہیں، پنجاب میں اگر آپ پنجابی زبانی کا مطالعہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ مثال کے طور پر قدیم جو پنجاب کی تقسیم ہے اس میں کالر کی ایک زبان ہے، ماجے کی ایک زبان ہے، اسی طریقے سے نیلی بار کا علاقہ جس کو کہتے ہیں اس کی ایک زبان ہے، اسی طریقے سے یہ اوپر آپ چلے جائیں خوشاب میاں والی، اس کی اپنی ایک زبان اور اس کا ایک لفظ لہجہ ہے، کہنے کو یہ سب پنجابی زبان ہے۔ یعنی جب ہم ایک لفظ بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پنجابی زبان، اب پنجابی زبان ہی ہے کہ جو حال کے طور پر کی بارش شامل ملتی، پنجابی زبان ہی ہے، اگر اس وقت کچھ اقتباسات ہیل کے آپ کے سامنے پڑھے جائیں تو آپ سب پنجابی لوگ غالباً اسے سمجھ نہیں سکیں، یعنی اس میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں، محاورے ہیں، تلمیحات ہیں جو اس وقت لوگوں کے لیے اجنبی ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد آپ قریب کے زمانے کے ہیں، سیف الملوک کے مصنف میاں محمد بخش صاحب، ان کی کتاب آپ پڑھیں تو آپ کو ایک دوسری زبان ملتی ہے اور اس کا اپنا ایک لب و لہجہ ہے، اپنا انداز ہے، اپنی اس کی خصوصیات ہیں۔ موجودہ زمانے میں بھی لوگ پنجابی بول رہے ہیں، پنجابی لکھ رہے ہیں، تو ان کے اپنے انداز، اس کے اسالیب ہیں۔ پھر یہ کہ مختلف زبانوں کے اختلاط سے پنجابی کی بعض صورتیں مجھے ہوئی ہیں۔ اب میں اکثر دیکھتا ہوں کہ لاہور میں ادھونے شہر کی ایک زبان ہے، اگرچہ بہت کچھ اس میں اب اختلاط واقع ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، باہر کے علاقوں کی ایک زبان ہے، وہ لوگ کے جو اپنے بچوں کے ساتھ شب و روز اردو بولتے ہیں ان کی بھی ایک پنجابی زبان ہے، اور وہ لوگ کے جو اپنے مختلف معمولات میں انگریزی زبان بولتے ہیں ان کی بھی ایک پنجابی زبان ہے۔ تو اس طرح زبان کی مختلف صورتیں وجود پذیر ہوتی رہتی ہیں۔ یہ متعین کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جس کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں وہ کون سی زبان ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر اس زمانے میں احمد فراز اردو میں لکھتے ہیں، فیض اردو میں لکھتے ہیں، نوائب کا اداریہ بھی اردو میں ہوتا ہے، تو اگر اس زبان کو سامنے رکھ کر آپ غالب کا مطالعہ کریں تو اس میں بڑی دشواری ہو جائے گی، بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہی چیز عربی زبان کے ساتھ، یعنی ہماری اردو کی تو عمر ہی کیا ہے، کل پیدا ہوئی، گھٹنوں چلی، تھوڑی سی اوپر کو اٹھی، ابھی شاید شباب کے ابتدائی مراحل بھی نہیں طے کر رہی، لیکن عربی زبان 13-14 سو چکی، یعنی معلوم تاریخ میں، اور محققین بحث کرتے رہتے ہیں پتہ نہیں کب پیدا ہوئی تھی، بلکہ پورا کا پورا محققین کا گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اصل میں عربی زبان آدم علیہ السلام کی زبان تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس پہلی زبان کا شعور دیا وہ عربی زبان ہی تھی، اور عبرانی زبان چونکہ جو کچھ ہمارے پاس ذخائر ہیں ان کے لحاظ سے مقدم ہے، تو اس میں لوگ بحث کرتے ہیں کہ یہ تو اصل میں حضرت نوح کے جو پوتے تھے عابر، ان کی زبان میں لکنت تھی، تو عبرانی زبان کیا ہے، وہ اصل میں لکنت زدہ عربی ہے، یعنی عربی زبان کی کلامت کے بارے میں، یہ کوئی تاریخی بات نہیں ہے، ہر جگہ قصے اور کہانیاں ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک قصہ ہے، لیکن اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایسی قدیم زبان ہے۔ اچھا، پھر یہی نہیں ہے، یہ تو عربی زبان کا معمولی طالب علم بھی جانتا ہے کہ وہ اختلاط سے پیدا ہوئی زبان نہیں ہے، اختلاط سے پیدا ہوئی زبان مثلاً انگریزی ہے، مثلاً اردو ہے۔ اختلاط سے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے، ایک ہے وہ زبانیں جو ہماری سوت سے پیدا ہوئی، یعنی ہمارے جو زبان سے اسوار آوازیں نکلتی ہیں ان سے زبان بنی ہے، ایسے ہی پیدا ہوئی زبان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات میں شمار کیا ہے، کہا ہے قرآن مجید میں میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ دیکھو کچھ آوازیں نکلتی ہیں اور وہ آوازیں ایسی ہم آہنگ ہوتی ہیں، ان کے اندر قاعدے بننا شروع ہو جاتے ہیں، حیرانی نہیں ہوتی، یعنی لوگ بول رہے تھے زبان، بعد محققین نے مطالعہ کیا تو معلوم ہے اس میں ایک فعل ہوتا ہے، ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے، یعنی کیسے قواعد ضوابط اور پھر اس کے بعد ایک پوری کی پوری سائنس وجود میں آ جاتی ہے گرامر کی صورت میں، اور ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ کرتے ہیں ہونا چاہیے اور کرتا تھا ہونا چاہیے، حالانکہ ظاہر ہے کہ گرامر کو پڑھنے کے بعد تو لوگوں نے زبان نہیں بولنا شروع کی، بولتے تھے، تو یہ قدرت کا ایک غیر معمولی معجزہ ہے جو زبان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا۔ تو جو زبان بھی ہم بولتے ہیں اس میں ہماری بنیادی اسواد سے زبان بن جاتی ہے، عربی زبان انگلی زبان بن سے، یہی وجہ ہے کہ عربی لغت آپ عام طریقے کی ڈکشنری کے مطابق نہیں دیکھ سکتے، یعنی عربی کا جو لغت ہے وہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ایک لفظ عربی کا دیکھیں اور جیسے الف بات آپ اے بی سی الفابیٹیکل آرڈر میں آپ کھولتے ہیں لغت اور دیکھ لیتے ہیں، اس میں آپ کو پہلے یہ جاننا پڑتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے اس کا روٹ کیا ہے، تب اس کے لحاظ سے آپ عربی لغت دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ جو بنیادی اسباب ہیں ان سے یہ پوری کی پوری زبان بنی ہوئی ہے، جیسے کہ کسی بھی بنیادی زبان کو ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد قدرتی طور پر یہ ہوتا ہے کہ مختلف علاقوں کے لوگ جن کی اپنی زبانیں قدرتی زبانیں ہیں وہ ملتے ہیں آپس میں، ان کے اختلاط سے کوئی نئی زبان وجود میں آتی ہے، جیسے اردو زبان کے ساتھ اردو کے ہماری لشکر کے ہیں نا، یعنی دلی کے باہر جو لشکری عام طور پر ڈیرا ڈالے رہتے تھے تو ان میں کوئی ترکی کا ہے، کوئی جنوبی ہند کا ہے، کوئی برما کا ہے، کوئی حرات کا ہے، کوئی ماورا نہر کا ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی زبان فارسی ہے، کسی کی دری ہے، کسی کی ترکستانی ہے، کسی کے اندر کوئی روسی الفاظ کی آمیزش ہے، کسی میں پرتگیزی الفاظ کی آمیزش ہے، کوئی جنوبی ہند کی زبان بول رہا ہے، سب مل کے زبان بول رہے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ پھر تبادلہ الفاظ خیالات ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو کوئی 100-150 سال میں اردو زبان بن گئی۔ تو یہ اختلاط سے بنی ہوئی زبان ہے، اسواد سے بنی ہوئی زبان نہیں ہے۔ انگریزی زبان کا معاملہ بھی یہی ہے، اینگلو سیکسن زبان نے مختلف مدارس طے کیے اور اس کے بعد آخر میں یہ انگریزی زبان بن گئی۔ تو عربی زبان کا معاملہ یہ ہے، یعنی وہ بنیادی زبانوں میں سے ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زبان سازی کی قدرت کے تحت وجود پذیر کرتا ہے۔ عبرانی زبان کے بارے میں نے عرض کر دیا کہ وہ بالکل اس سے ملتی جلتی ہے، یعنی زبان جانتا ہو تو بڑی جلدی وہ عبرانی زبان سیکھ لیتا ہے، بہت قریب ہے، لیکن چونکہ اس میں السلام علیکم السلام علیکم ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں عابر کی لغنت کرتی ہے، یعنی اور اسی طرح کے فرق ہے، یعنی عام طور پر۔ تو میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ بیان کرنا اس لیے ضروری ہے، یعنی ایک اصول کے طور پر بیان کرنا، اس کو مبادی میں جگہ دینا، یہ اس لیے ضروری ہے کہ ایک عام آدمی عربی زبان سیکھ لیتا ہے، اس نے گرامر پڑھی کچھ تھوڑی سی اور اس کے بعد کچھ مصر و شام کے اخبارات پڑھنے کے قابل ہو گیا، ممکن ہے کہ وہ کچھ کسی بھی عربی لکھنے کے بھی قابل ہو گیا ہو، یا اس زمانے کا عربی ہو، اس زمانے کا عربی ہو، اور وہ یہ خیال کرے کہ قرآن مجید عربی زبان میں میرے لیے کیا مشکل ہے، تو نہیں مشکل ہے، یعنی آسان نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے چل کر آپ کو بہت سی اس کی مثالیں سامنے آئیں گی کہ یہ خاص زبان ہے، یعنی وہ زبان بس وہی زبان ہے، وہ عربی، یعنی قرآن مجید کیونکہ ایک غیر معمولی کتاب تھی اور اس نے صدیوں کو متاثر کیا ہے، ادب کو متاثر کیا ہے، علم کو متاثر کیا ہے، اور آج بھی صورتحال یہ ہے کہ کسی عرب ادیب کے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کی زبان قرآن سے زیادہ قریب ہے، یعنی اب بھی صورتحال یہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ کیونکہ اتنا غیر معمولی اثر ہے تو ایسا نہیں کہ قرآن کے الفاظ کوئی متروک ہو گئے، وہ آج بھی بولے جا رہے ہیں، لیکن ان کے بولنے کا انداز کیا ہے، اس سے جملہ کیسے بنتا ہے، اس سے کلام کیسے ترتیب پذیر ہوتا ہے، یہ اسٹائل نہیں قائم رکھا جا سکتا، یعنی یہ خلاف فطرت ہے، اس میں زمین و آسمان کی تبدیلی آ گئی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بحث محققین کو کرنا پڑتی ہے کہ قرآن کون سی عربی زبان ہے. چنانچہ امام شافعی نے اس طرح میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی کتاب کی تھی اصول پر. امام شافعی کی دو کتابیں ہیں اور امام شافعی کے بارے میں یہ معلوم رہنا چاہیے کہ 150 میں پیدا ہوئے ہیں, 150 ہجری میں, بڑے قریب العہد لوگوں میں سے 150 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں, اور یہ ائمہ میں واحد ہیں جو مکی ہیں, یعنی یہ خالص عرب ہیں, قریشی ہیں. یہ ایک خصوصیت ہے ان کی. اس خصوصیت سے بھی کچھ مسائل پیدا ہوئے ہیں لیکن وہ ہم کہیں آگے جا کے زیر بحث پائیں گے. تو امام شافعی نے دو کتابیں لکھی ہیں, ایک عرب رسالہ ہے جو اصول پر ہے ان کی, اور ایک کتاب العلوم ہے جو فروع پر ہے, یعنی اصول جس میں آپ دین کو سمجھنے کے بنیادی پرنسپلز بیان کرتے ہیں, اور فروع جن میں آپ فقہ کے مسائل بیان کرتے ہیں, ان اصولوں کی بنیاد پر کیا قاعدے نکلتے ہیں, ان کی بنیاد پر کیا قوانین بنتے ہیں. تو انہوں نے دو کتابیں لکھی ہیں. تو یہ جو رسالہ ہے ان کی اصول پر لکھی انہوں نے, یہ ہمارے ہاں اصول کے فن پر ہماری علمی تاریخ میں پہلی کتاب, یعنی اس سے پہلے کوئی کتاب اس فن پر نہیں لکھی گئی. پہلی کتاب ہے, 150 ہجری میں وہ پیدا ہوئے ہیں, اور اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو 204 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس عرصے کے دوران میں, یعنی قریبی زمانے میں انہوں نے یہ کتاب لکھ دی. رسالہ کے نام سے موجود ہے, چھپی ہوئی مل جاتی ہے, اب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی زیادہ زخیم بھی نہیں ہے. تو اس میں بھی ایک بڑی نفیس بحث ہے, یہ قرآن عربی میں ہے, یعنی قرآن عربی میں ہے. تو آدمی خیال کرتا ہے کہ امام شافعی جیسا آدمی کیا بحث کر رہا ہے قرآن عربی میں, یعنی ہر آدمی معلوم ہے عربی میں. تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ قرآن عربی میں ہے, یعنی اس کے معنی میں. پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے وہ ام القرآن کی عربی معلّہ ہے. ام القرآن یعنی مکہ, قرآن مجید نے اس کا ذکر ام القرآن کے نام سے کیا ہے, جو اس کے دور جاہلیت میں, یعنی دوسرا جو اس حصہ ہے وہ یہ ہے, اس کے دور جاہلیت میں, یعنی ام القرآن کے دور جاہلیت میں. ام القرآن ایک بستی ہے مکہ, اس کی ایک تاریخ ہے, اور یہ تاریخ اسلام کے بعد بہت تبدیل ہو گئی. کیوں تبدیل ہو گئی, یہ آگے آپ دیکھیں گے کیسے اس کو ہمارے اہل علم بھی دیکھتے ہیں. جو اس کے دور جاہلیت میں, یعنی قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس وقت اسلام کی حکومت قائم نہیں تھی. جو زمانہ تاریخی لحاظ سے اسلام کے حکومت سنبھال لینے کے بعد شروع ہوا, یہ اس سے پہلے کی بات ہے. اس کو اصطلاح میں دور جاہلیت کہا جاتا ہے. دور جاہلیت وہ سارا زمانہ ہے جو اسلام سے پہلے کے عرب کا زمانہ ہے, یعنی یہ کوئی گالی نہیں ہے بلکہ اہل علم کی اصطلاح ہے. وہ یہ کہتے ہیں, یہ میں عرض کر دوں کہ آپ خیال کریں گے یہ کوئی جاہل اور جاہلیت کہہ دیا, اس بات کہتے ہیں گالی نہیں ہے. تو اس کی وجہ ہے, عربوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے یہاں جس چیز کو حالت یا جہل کہتے ہیں, یہ جس طرح ناواقفیت اور بے علمی کے معنی میں بولا جاتا ہے, بالکل اسی طرح ایک خاص طرح کی بہادری, حقیقت, شجاعت, جوش, جذبے اور ایک بدری نوعیت کے وقار اور تمکنت کے لیے بولا جاتا ہے. اس کو بھی وہ جہل کہتے ہیں. جب آدمی جوش میں آ جاتا ہے نا, یعنی کیا بات ہے, غیرت میں آ گیا, تو غیرت میں آنے کے بعد ضروری تو نہیں ہوتا کہ وہ آدمی رہے, لیکن بھارت وہ بھی ایک شان ہوتی ہے آدمی. ان کا بڑا مشہور شاعر ہے عمر بن کلثوم, بہت مشہور شاعر ہے. اس کا قصیدہ معلقات میں ہے, عربوں کے جو سات بڑے قصائد سمجھے جاتے ہیں اس میں شامل ہے. تو اس کو وہ ختم کرتا ہے بعض اشعار کے اوپر. تو اس میں بھی یہ ہے کہ اللہ یہ دہلن نہ ہم نہ رہنا, اب دیکھیے وہ جہل کر رہی, جہالت غلط استعمال کیا اس نے, کہ اللہ یہ دہلن نہ ہم نہ رہنا پر نہ جہنا فوق جاہل جاہلینا. کوئی شخص ہمارے خلاف جہالت دکھانے کی کوشش نہ کرے کیونکہ ہم سب جاہلوں سے پڑھ کر جہالت دکھائیں گے. تو نہ جہنا فوق جاہل جاہلینا, یہ بھی ایک جہالت ہے. قرآن نے بھی اس مفہوم میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے. قرآن میں ہے سورہ نساء میں, یہ وہ لوگ جو بے جہالہ, یعنی جذبات میں آ کر, جوش میں آ کر ایک غلطی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں, ناواقفیت مراد نہیں ہے. تو یہ عربی میں عام استعمال ہوتا ہے اس زمانے میں جب لوگ علم سے, عقل سے چیزوں کو کم طے کرتے تھے, اپنی قبائلی روایات کے تعصب, جوش جذبات اور اپنے تاریخی پس منظر میں کھڑے ہو کر. تو وہ دور جاہلیت تھا, یعنی اس کو سمجھ لینا چاہیے بہت اچھی بات. دور جاہلیت کوئی اردو والی جاہلیت نہیں ہے. تو پہلی چیز دیکھنی, یہ بھی زبان کا مسئلہ, یعنی آج کے زمانے میں جاہلیت کا لفظ ہم اس معنی میں نہیں بولتے. تو اس وجہ سے تو تین مقامات پر یہ لفظ استعمال کیا ہے, ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی, عورتوں کو کہا ہے نا اس طرح سے, جاہلیت کے زمانے کی بے نمات अपनी जेब व जीनत की नुमाइश करती हुई और ये बताती हुई कि मेरे मियाँ ने 800 तोले से जेवर जो है वो तो अभी रात पर निसार किया है, बाहर निकलती है ऐसे रंग जाहिलियत भूला। तो हम ये इस्तेमाल किए, यानी ये खास तरह का तबख्तुर है, शान है, औरत बाहर निकली है तो बताएगी ना, यानी ये बताएगी कि हम कौन है, तो ये जाहिलियत है। जी नहीं, उम्मीद तो असल में ये आपने, चलिए ठीक है इसको भी देख लेते हैं। उम्मीद जो है ये तो दर हकीकत यहूद ने अरबों कहना शुरू किया था, यानी ये लोग किताब से पैगंबरों से बात करते हैं ना। अच्छा, फिर अरबी में ये अनपढ़ और नाखानदा के मानी में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उम्मी एक तो अनपढ़ और नाखानदा के मानी में इस्तेमाल होता है और दूसरे बनी इस्माइल के लिए यहूदियों की तरफ से वह एक लगभग है। यानी वो ये कहते थे कि हम लोगों के पास, इसहाक की औलाद के पास तो किताबें आती रहीं, पैगंबर आते रहे, ये इब्राहिम के ज़माने से अभी तक वैसे ही बैठे हुए हैं, तो इसके लिए वो उम्मी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। पहली चीज़ ये कुरान जिस ज़ुबान में नाजिल हुआ है उम्मुल कुरा की अरबी मानना है, जो उसके दौरे जाहिलियत में कबीला कुरैश के लोग उसमें बोलते थे। इसमें देखिए ना, बार बार कुछ चीज़ों को बयान किया गया स्ट्रेस के लिए, यानी उम्मुल कुरा के दौरे जाहिलियत में कबीला कुरैश के लोग, बाहर के लोग भी आ जाते थे लेकिन उनकी ज़ुबान मुस्तनद नहीं समझी जाती थी। मक्के में बाहर के लोग भी आके ठहर जाते रहते थे, कबीला कुरैश के लोग मक्के में बोलते थे। इसमें शुबा नहीं कि इसको अल्लाह ताला ने अपनी इस किताब में फसाहत और बलालत का एक लाखानी मौजज़ा बना दिया है। आप लोगों में से अगर किसी को उर्दू अदब की बाज क्लासिकी चीज़ें पढ़ने का शौक हो तो इंशाअल्लाह का इंशा की दरियाए लताफत कभी पढ़िए। दिल्ली की ज़ुबान के नमूने जमा किए, यानी मसलन एक पटियारन है, उसके पास से गुजरते हुए क्या ज़ुबान बोलेगा, एक करखंदारी है वो क्या ज़ुबान बोलेगा, इसी तरह से एक शायर और एक अदीब है क्या ज़ुबान बोलेगा, मीर साहब क्या ज़ुबान बोलेगा। आप मालूम है ना कि मीर जिस ज़माने में बेचारे दिल्ली में वो सूरत हाल पैदा हो गई कि हमने ये माना कि दिल्ली में रहें खाएंगे क्या, तो लखनऊ जा रहे थे, रास्ते में तांगे में बैठ गए, साथ भी बेचारे के साथ जो गाड़ी जाए सफर अच्छा कटेगा, कुछ बात करते हैं, दो चार मरतबा उन्होंने बात की, मीर साहब ने कोई ठीक जवाब नहीं दिया, इधर की बात उधर टाल दी, मुँह मोड़ लिया। आखिर तक उन्होंने कहा कि हजरत मैंने तो कहा था कि लंबा सफर कट जाएगा तो बात करेंगे, लेकिन आपका हाल तो ये है, मालूम होता है कि तेवरियाँ घर से लेके आए। मीर साहब ने कहा कि ठीक है जी, आपका सफर कट जाएगा, मेरी ज़ुबान खराब हो जाए। एक मीर साहब की ज़ुबान दी है, तो इस वजह से जब किसी ज़ुबान को उस ज़ुबान का कोई बहुत आला दर्जे का अदीब बोलता है लिखता है तो वो उसको उठा देता है, ज़ुबान वही होती उसको बहुत बुलंद कर देता है। जैसे मसलन गालिब के खतूत में आप ज़ुबान पढ़ते हैं तो देखिए ना कि वही उर्दू है दिल्ली की, लेकिन उसको उन्होंने उठा के कहाँ पहुँचा दिया। तो अल्लाह ताला ने भी, अगरचे ये उम्मुल कुरा के दौरे जाहिलियत की अरबी है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ है, लेकिन बहरहाल उसको अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है, तो उसी ज़ुबान को उठा के अल्लाह ताला ने अपनी इस किताब में फसाहत और बलाहत का एक लाफानी मौजज़ा बना दिया। लेकिन अपनी असल के एतबार से ये वही ज़ुबान है जो खुदा का पैगंबर बोलता था और जो ज़माने के मक्के में उसकी कौम की ज़ुबान, यानी एक है कि असलम ये कौन सी ज़ुबान है, और एक ये चीज़ है कि एक अदीब ने मिसाल के तौर पर लिखा उस ज़ुबान में, तो अब गालिब ने कोई दिल्ली की ज़ुबान तब्दील नहीं कर दी, उसी ज़ुबान से इंतखाब किया ना, लफ्ज़ का इंतखाब किया है, मुहावरे का इंतखाब किया है, फिर उसको लफ्ज़ों के एक मजमू में डाल दिया है, फिर उससे एक कलाम वजूद में आया है, तो जाहिर है कि आप ये तो नहीं कह सकते कि वो ज़ुबान, अगरचे उसमें कोई नया लफ्ज़ तो नहीं उसने इख्तिरा कर दिया, कोई नई बात तो नहीं उसमें डाल दी, वही ज़ुबान है जो दिल्ली के लोग बोलते थे, लेकिन वो गालिब के यहाँ आके उर्दू मुअल्ला बन गई, एक मौजज़ा बन गई, यानी ख़त व किताबत की ये सिर्फ कहाँ इजाज़त हुई होगी जो गालिब ने लिखी और बयान की है। तो ये असल के एतबार से हम ये कहेंगे कि ये दिल्ली की ज़ुबान ये कहेंगे उस, तो इस तरह असल के एतबार से कुरान की ज़ुबान वो है जो रसूलुल्लाह सल्लम बोलते थे, आप कुरैश में से थे और जो आपके ज़माने में मक्के की, मक्के में आपकी कौम की, चुनाचे ये बात कि कुरान इसी ज़ुबान में नाज़िल हुआ है, इसको मैंने दो आयात के हवाले से मज़ीद वाज़ेह कर दिया, यानी खुद कुरान मजीद की अपनी शहादत यही है, यानी हमने इस कुरान को तुम्हारी ज़ुबान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास तौर पर ही कहा कि तुम्हारी ज़ुबान نہایت سہل اور موضوع بنا دیا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کرے۔ پھر دوسری جگہ کہا کہ انما یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوما لدا، بس ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں نہایت سہل اور موضوع بنا دیا ہے کہ تم اس کے ذریعے سے اہل تقویٰ کو بشارت دو اور ان ہٹ درم لوگوں کو اس کے ذریعے سے اچھی طرح خبردار کر دو۔ یہ قومن لدہ قریش ان کی زبان ہے، ان کی زبان میں ان کو خطاب کر کے بتا دو کہ صحیح بات کیا ہے، تو قرآن ان کی زبان میں نازل ہوتا ہے۔ اچھا یہ مقدمہ ہے جس کی میں نے کچھ وضاحت کر دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ خود قرآن مجید اپنے بارے میں یہی بات کرتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ کچھ اصول نکلتے ہیں، تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اس لیے اس کتاب یعنی قرآن کا فہم اب اس زبان کے صحیح علم اور اس کے صحیح ذوق ہی بدلنے سے، یعنی قرآن مجید جو ہے اب اور اس کو طالب علمانہ سطح پر موضوع بنا کر اس کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو وہ زبان سیکھنی پڑے گی جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور اس کا صحیح ذوق بھی پیدا کرنا پڑے گا۔ یعنی ایک زبان کا علم ہے اور ایک زبان کا ذوق ہے، تو دونوں چیزیں پیدا کرتے ہیں۔ اگر وہ دونوں چیزیں پیدا نہیں کرتا تو قرآن مجید کے اسالیب، قرآن مجید کے انداز کلام کو اپریشیٹ کرنا، سمجھنا یہ مشکل ہو جائے گا اس کے لیے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی اصحاب علم کی وساطت سے قرآن پڑھنا چاہتے ہو، ترجمہ پڑھتا ہے، تفسیر پڑھتا ہے، کسی استاد سے قرآن مجید پڑھ لیتا ہے، یہ بالکل دوسری چیز ہے، لیکن اگر وہ طالب علمانہ مطالعہ کرنا چاہتا ہے قرآن مجید کا تو پھر یہ ضروری ہے کہ وہ اس زبان کا صحیح علم اور اس کا صحیح ذوق پیدا کرے، اور کسی قدیم زبان کا جو آپ کے گرد و پیش میں بولی نہیں جاتی، لکھی نہیں جاتی، اس کا صحیح علم اور صحیح ذوق آسان نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک بڑی مشکل چیز ہے، یہ دو دن میں پیدا نہیں ہوتا، آدمی برسوں محنت کرتا ہے تو تب کہیں جا کر۔ اور پھر یہ کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص اس سے بہرا یاب ہو جائے، یعنی آدمی کے اندر بعض اوقات وہ بڑا اچھا مسلمان ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا بڑا غیر معمولی تعلق ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ زبان کا بہت اچھا ذوق رکھتا ہو، یعنی یہ تو لازم نہیں ہے۔ ہر آدمی جو شریف نفس آدمی ہے ضروری نہیں کہ غالب کا ذوق آشنا ہو، یعنی شرافت ایک الگ چیز ہے اور غالب کا ذوق آشنا ہونا ایک بالکل دوسری چیز ہے۔ اچھی شاعری، اچھا ادب، اس کو اپریشیٹ کرنا، یہ کچھ فطری چیز اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو یہ چیز ہے۔ پھر یہ کہ ایک تو فطری چیز ہے، اس کے بعد محنت بھی کرنا پڑتی ہے آدمی کو، یعنی وہ زبان کے اندر جیتا ہے، اس کی ترمیحات کو سمجھتا ہے، اس میں جملہ کیسے بنتا ہے اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، یہ ایک ریاض ہے جو کہیں برسوں میں جاتے ہوگا۔ میں اپنے زندگی کے تجربے کی روشنی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر
قریش پر بہت خوش قسمت ہو گئے نا کہ ان کی زبان میں اتر گیا، ہمارے لیے تو بڑی مسائل ہو گئے۔
اگر آپ کی زبان میں اترتا، دیکھیے نا کیا خوبصورت بات کی ہے داغ میں کہ احمد مرسل کی مدارات اللہ تعالیٰ کو منظور تھی، ورنہ قرآن اترتا بزبان اردو، تو آپ کی زبان میں اتر جاتا قریش کو بڑی مشکل ہو جاتا، یعنی کسی ایک زبان میں تو اتر نہیں جاتا، جس میں بھی اترتا، کہا وہ داغ کی زبان میں اترتا تو اس میں بھی بڑی مشکل ہو جاتی۔ اس لیے اس کتاب کا فہم، ہاں میں یس کر رہا تھا کہ یہ جو چیز ہے کہ آدمی کے اندر ایک تو فطری ذوق ہو، پھر یہ کہ وہ کتنی محنت کرے، فطری ذوق کے بعد بھی نہ ہو تو پھر جتنی مرضی محنت کر لیجیے، وہاں تو معاملہ جہاں شروع ہوگا وہیں رہے گا۔ اگر فطری ذوق ہو اور پھر آدمی محنت کرے تو فرق کیا واقع ہوتا ہے؟ مثلاً اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ کو موٹا موٹا پتہ چل جائے گا عربی زبان کیسے ہوتی ہے، اس کے لیے ایک سال چاہیے، یعنی بہت کافی سیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ یہ کرنا چاہیں کہ آپ عربی زبان بولنے لگیں، عربی زبان لکھنے لگیں، تو کوئی 2 سے 3 سال کی محنت چاہیے، اور اگر آپ قرآن مجید کی زبان کا ذوق پیدا کریں 40 سال، یعنی اتنی محنت کرنے کے بعد بھی معلوم ہوتا ہے کہ حروز روز اول آسان نہیں ہے، یعنی غیر معمولی۔